بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 فروری 2007 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب نے عبادت رب کا حقیقی مفہوم کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل كما ورد في سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اگر آپ اس مسئلے پر غور کریں کہ اللہ تعالی کا انسانوں سے سب سے بنیادی اور اولین مطالبہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے انسانوں سے، ظاہر بات ہے کہ اسی کے فہم پر پھر ہمارے عمل کا دار و مدار ہوگا، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو ویسے تو اس کی فہرست بنانی بہت مشکل ہے، بے شمار احکام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، ان تمام احکام کی پابندی کرنا اللہ چاہتا ہے کہ بندے جو ہے ان احکام کی پابندی کریں. لیکن سب سے بنیادی چیزیں تین ہیں، اور ان میں بھی آج جو سب سے ان تین میں بھی سب سے بنیادی ہے اس پر بات ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ عبادت رب، اللہ کی عبادت، رب کی عبادت. چنانچہ میں نے ابھی آپ کو سورہ بقرہ کے 30 رکوع کی پہلی آیت سنائی جس میں قرآن کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے. پس منظر کیا ہے کہ قرآن مجید میں پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، یہ تو ایک دعا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ میرے حضور میں جب حاضر ہو تو مجھ سے اس طور سے ہم کلام ہو جاؤ. چنانچہ یہ دعا جو ہے، یہ سورۃ الفاتحہ، یہ ہماری نماز کا جزو لا ينفک ہے، ہر رکعت میں ہم اسے پڑھتے ہیں. اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کا ذکر ہے. ایک وہ انسان ہے کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی اس کتاب قرآن مجید سے کما حقہ استفادہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اسے اپنا امام بناتے ہیں، اسے اپنا ہادی اور رہنما بناتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. ان کے کیا خصائص ہیں، کیا اوصاف ہیں. اس کے بعد وہ لوگ کہ جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، یا حسد کی وجہ سے، یا تکبر کی وجہ سے قرآن کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. اور تیسرے درجے میں وہ لوگ جو کچھ بین رہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، تقاضے پورے نہیں کرتے، صرف زبانی کلامی ان کا دعویٰ ہے، ان کو ہم منافق کہتے ہیں. تو گویا کہ تمہیدی طور پر 3 قسم کے کردار جو ہیں پہلے سورہ بقرہ کے 2 رکوعوں کے اندر بیان کر دیے گئے، اور اس کے بعد جو قرآن کی اصل دعوت ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اور وہ ایک آیت کے اندر انتہائی جامعیت کے ساتھ، یا ایوہ الناس، اے لوگوں، یہ لفظ جو ہے قابل توجہ ہے. حضور سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، لہذا ان کی دعوت جو قرآن مجید میں آتی ہے، بار بار آتی ہے، سورہ اعراف میں آتی ہے، سورہ ہود میں آتی ہے، سورہ شعراء میں آتی ہے، یا قومیں یا قومیں یا قومیں اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. لیکن یہاں لفظ یا قوم میں نہیں آیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے بنی نوع آدم. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صرف کسی ایک قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، صرف کسی ایک ملک کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، آپ پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث ہوئے. پوری نوع انسانی آپ کی امت دعوت میں شامل ہے. ایک ہے امت اجابت، جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کی، ایک امت دعوت ہے جس کو کہ دعوت دینی ہے. تو ساتھ سارے جتنے اس سے پہلے رسول آئے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، لہذا ان کا خطاب ہوتا تھا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس لیے کہ آپ کی بعثت جو ہے وہ تمام نوع انسانی کے لیے. سورہ سبا میں فرمایا گیا حضور سے مخاطب ہو کر، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب یا ایھا الناس کے بعد خطاب کیا؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. لفظ عبادت کو ابھی میں جوں کا توں رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو بعد میں ہوگی کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہو گزرے دنیا میں، تمہارے آباء و اجداد، ان سب کو بھی پیدا کیا. یہ کیوں کہا تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا؟ یہ خاص طور پر اس لیے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی گمراہی یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو وہی کچھ کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے، اسی راستے پر چلیں گے، وہی طریقے کار اختیار کریں گے. تو گویا کہ ان کی یہاں پہ اس قول کی نفی کر دی گئی کہ جیسے تم مخلوق ہو وہ بھی مخلوق تھے، جیسے تم سے غلطی ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے، ایسی ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی یا ہوئی ہے، وہ کوئی غلطی سے مبرہ تو نہیں تھے. لہذا آبا و اجداد کی پیروی نہیں، پیروی جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے اس کی جائے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے والدین مشرک اور تمہیں اللہ نے توحید کی نعمت عطا کر دی ہے، سعادت عطا کر دی ہے، اب اگر تمہارے والدین تم پر جبر کریں، تمہیں مجبور کریں کہ تم بھی شرک کرو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا مت مان. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے پر رہو. وہ والدین ہیں چاہے مشرک ہیں، تو ان کا کچھ نہ کچھ ادب کرنا ہوگا، اور ان کی اگر ضروریات ہیں تو ان کی کفالت کرنی ہوگی چاہے وہ مشرک ہیں، لیکن اطاعت نہیں کرنی. وتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. تو اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ جیسے تم مخلوق ہو تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم سے غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم تو وہی کچھ کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم نے جس طریقے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اس کی گویا کہ نفی کر دی گئی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. تقویٰ کا نفسی مفہوم ہے بچ جانا، وقایقی کسی کو بچانا، کسی دوسرے کو بچانا، جو ہم دعا میں الفاظ جو ہیں ہم استعمال کریں، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اتقا خود بچ جانا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ گے؟ دنیا میں گمراہی کے دھکے کھانے سے بچ جاؤ گے، افراط و تفریط کے دھکے کھانے سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. یہ جو ہے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دعوت ہے قرآن مجید کی، یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے، تمام رسولوں کی دعوت. میں نے اشارہ کیا قرآن مجید میں بہت سے رسولوں کا ذکر بار بار آیا، برات و کرات، بار بار تکرار کے ساتھ. اور ان کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے اس کے سوا. اور یا ان کی دعوت کے الفاظ ہوتے تھے یا قوم عبد اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت لازم. تو یہ تمام نبیوں کی دعوت ہے، حضور بھی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری بات ہے کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں، خاتم النبی ہیں. حضور بھی ایک رسول ہے، جیسے کہ حضرت نوح تھے، حضرت ہود تھے، حضرت صالح تھے، حضرت ابراہیم تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے، یہ سب رسول تھے. تو حضور بھی رسول ہیں، لیکن آپ آخری رسول ہیں، کامل رسول ہیں. لہذا آپ کی بنیادی دعوت وہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس سے بھی آگے چل کر یہ سمجھ لیجئے، میں نے دوسری آیت آج ابتدا میں پڑھی تھی، یہ سورہ زاریات کی آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. بلکہ لفظی ترجمہ ہوگا، نہیں پیدا کیا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. تو اب میں نے تین نقطے آپ کو بتائے، قرآن کی دعوت، عبادت رب، تمام رسولوں کی دعوت، عبادت رب، انسان کا مقصد تخلیق، عبادت رب. اب یہ عبادت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. کچھ عبادات ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ہم نے سمجھا بس یہی عبادت ہے، اور یہ بہت بڑا مغالطا ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کا دور ہونا بہت ضروری ہے. عبادت کا مفہوم سمجھیے، اس لفظ کا مادہ عبد، عبد کسے کہتے تھے؟ غلام. غلام کون ہوتا تھا؟ اپنے آقا کی ملکیت، ہما تن، ہما وقت، ہما جہد، اس کا مطیع، اس کا اطاعت کرنے والا. چنانچہ ایک ہمارا تصور آج کا ہے، وہ ہے ملازمت کا. ملازمت غلامی نہیں ہے، ملازمت ملازم ہے، ایک شخص جس کام کے لیے ملازم ہے وہی کام کرے گا، اور جو گھنٹے اس کے مقرر ہیں، جو اوقات ہیں، اسی پہ کرے گا. وہ اوقات ختم ہو گئے تو وہ برابر کا ہے، آپ کا، آپ بھی ایک شہری ہیں، وہ بھی ایک شہری ہے. آج کی دنیا میں آپ کا بھی ایک ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے، وہ آپ کا غلام نہیں ہے، آپ کا عبد نہیں ہے، آپ کا مملوک نہیں ہے. تو ملازم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ معین کام کے لیے ملازم ہوتا ہے، اس میں تو وہ اطاعت کرے گا، جو امپلائر ہے اس کا کہنا ماننا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کام پر اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح وہ جتنا وقت ہے، اسی وقت میں آپ کا مطیع ہے، آپ کا فرما بردار ہے. اس وقت کے بعد آپ کا اس کا رشتہ جو ہے وہ ملازم کا نہیں ہے، ملازم و ملازم رکھنے والے کا، بلکہ وہ بھی ایک شہری ہے اس ملک کا، جیسے کہ آپ شہری ہیں. یہ ہے ملازمت. عبد کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ہما تن، ہما وقت، رات دن، اور جو کام کہے آقا اسے کرنا ہے، کوئی تحدید نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی لیمیٹیشن نہیں. رات کے وقت کہے، دن میں کہے، صبح کہے، شام کو کہے، جو کام کہے وہ اسے کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ جو آقا ہوتا تھا، وہ اگر اسے کوئی کوٹڑی دے دیتا تھا کہ اس میں تم رات کو سو جایا کرو تو وہ کوٹڑی کا مالک تو نہیں ہو جاتا تھا. مالک تو آقا ہے, اس کا بھی مالک آقا, اس کوٹڑی کا مالک بھی آقا. اگر کوئی چارپائی اس نے دے دی, بڑا کرم کیا, تو یہ چارپائی اس غلام کی ملکیت نہیں ہوئی, ملکیت آقا کی ہے, زیر استعمال ہے. اسی لیے کہا گیا ہے تمہارا آقا اللہ, مالک وہ ہے, مالک الملک, جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اس کا مالک وہ ہے. جو کچھ تمہیں دیا گیا متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں استعمال کے لیے, متاع کہتے ہیں برتنے کی چیز, استعمال کی چیز, بس برتنے کی حد تک, استعمال کی حد تک وہ تمہاری ہے, تمہاری تحویل میں دے رکھی ہے اللہ نے. مالک نہیں, مالک تو اللہ ہی ہے ہر چیز کا, تمہارا بھی مالک اللہ ہے. یہ ہے عبادت, ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی اطاعت. یہ اطاعت دنیا میں ہم اس سے واقف ہیں, یہ مجبوراً بھی کی جاتی ہے. اب سے کچھ عرصے پہلے, 60 سال پہلے ہم انگریز کے غلام تھے تو اطاعت کرتے تھے کہ نہیں, لیکن یہ اطاعت مجبوری کی اطاعت تھی. اسی طرح آقا دنیا میں جو اس کا غلام ہوتا تھا وہ اطاعت تو کرتا تھا, لیکن مجبوری, جو غلام ہے کیا کرے. اللہ کی اطاعت اگر اس اعتبار سے ہوگی تو وہ عبادت نہیں شمار ہوگی. اللہ کی اس اطاعت میں محبت کا عنصر ہونا چاہیے. ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر, یہ دو ایلیمنٹس جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی, ورنہ اطاعت تو مجبوری کی اطاعت ہے, زبردستی کی اطاعت ہے. وہ اطاعت جو ہے وہ صرف اطاعت رہ جائے گی, وہ عبادت نہیں بنے گی. عبادت اسی وقت بنے گی جب اس کی اطاعت کا محرک جو ہے وہ ایک محبت کا جذبہ ہے, اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر, اس کے شکر کے جذبے سے سرشار ہو کر, اس کا حکم ماننا, اس کی اطاعت کرنا, اس کے احکام پر چلنا, اس کی پیروی کرنا, یہ عبادت ہے. یہ ہے اصل عبادت. اب آپ سوچئے اس عبادت کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں, اس عبادت کے راستے میں قدم قدم پر شیطان ابلیس بھی ہے جو آپ کو اس سے مرگشتہ کرے گا, وہ چاہے گا آپ کو اس سے ہٹائے, منحرف کرے, وہ چاہے گا آپ کے اندر مشرکانہ اوہام پیدا کر دے, وہ چاہے گا برائیوں کو وہ مزین کر کے دکھائے گا تاکہ آپ اس کی پیروی کریں, اسے ثقافت کا نام دے دے گا, اسے تہذیب کا نام دے دے گا, اسے روشن خیالی کا نام دے دے گا, خوبصورت ناموں سے برائی کا پھیلانا, یہ تو شیطان نے کرنا. شیطان سے بھی پہلے ہمارے اپنے اندر ہمارا نفس ہے, یہ نفس بھی ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے. ان نفس لا مارکم بسو. اب ایک شخص سے کہیں ملازم ہے, اسے تنخواہ ملتی ہے, اس کی ریمونریشن جو ہے وہ طے ہے, اس کا معاوضہ وہاں سے ملتا ہے, لیکن کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے غلط کام کرانے کے لیے, آپ کے اختیارات کا غلط استعمال, رشوت. نفس کہے گا لے لو, آخر کیا ہے, اور بھی لیتے ہیں, دوسرے بھی لیتے ہیں, فلاں حاجی ہے وہ بھی لیتا ہے, فلاں بڑی لمبی داڑھی والا ہے وہ بھی لیتا ہے. شیطان ہر طریقے سے نفس بھی ورگلائے گا, اور ویسے بھی دیکھو فلاں ضرورت پڑی ہوئی ہے, بچوں کی فیس دینی ہے, پیسے نہیں ہیں, لہذا کہ نفس, ان نفس لا مارۃ بالسوء, یہ نفس جو ہے یہ تو برائی کا حکم ہی دیتا ہے, اس نے تو غلط راستے کی طرف رہنمائی کرنی ہی کرنی. اس کے علاوہ اگر کوئی معاشرہ بحث کے مجموعی غلط رخ پر چل رہا ہے تو وہ معاشرہ بھی آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے گا, وہ خود غلط رخ پر جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی موب چل رہا ہو, ایک جو ہے گروہ چل رہا ہے, تو اس رخ پر چلنا تو آسان ہے, وہ موب خود آپ کو دھکیل کر دے جائے گا, اس کے خلاف چلنا بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے آپ بڑا زور لگا کر چند قدم آگے بڑھیں اور پھر کوئی ریلا آئے اس ہجوم کا اور وہ آپ کو 10 قدم پیچھے لے جائے, تو اس ماحول کے ساتھ کشمکش اور کشاکش. تو یہ یوں سمجھیے کہ تین اطراف میں انسان جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تب اللہ کی اطاعت کر سکے گا، تب اللہ کی عبادت کر سکے گا. اس عبادت کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اطاعت جمع محبت مل کر عبادت بنتی ہے. فارسی زبان کا ایک لفظ ہے بندگی. کسی زمانے میں مساجد میں یہ اشعار لکھے ہوتے تھے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے، بندہ بندہ غلام آقا، تو اب اس کا صحیح ترجمہ بندہ آقا غلام، آقا کا غلام. زندگی آمد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. یہ بندگی ہما تن ہما وجو ہما وقت، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اتنے وقت تو بندے ہیں آپ، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، نہیں، آپ ہما وقت غلام ہیں. جس اعتبار سے بھی جو حکم ملے آپ کو بجا لانا. ایک دوسرا لفظ ہے وہ بھی فارسی کا ہے، پرستش. یہ پرستش جو ہے یہ محبت کے جذبے سے ہوتی ہے. کوئی وطن کا پرستار ہے، وطن سے محبت ہے. قوم پرست، اب قوم پرست کا لفظ جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، قوم پرست جب آتے ہیں وہ اپنے قوم یا قومیت کے لیے سوچتے ہیں، اس کے لیے جو ہے اسے ان کو محبت ہے، اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں، اسعاد کرنے کو تیار ہیں، جانے دینے کو تیار ہیں. قوم پرست، وطن پرست. زر پرست جو دولت کا پجاری، یہ پرستش، یہ بھی جب جمع ہوگی، بندگی جمع پرستش مل کر عبادت بنے گی. اللہ کی اطاعت کلی، ہم وطن ہم وقت ہم وجود، اور اس کی محبت شدید ترین. صرف محبت نہیں، شدید ترین محبت. سورہ بقرہ ہی میں فرمایا گیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. تو محبت بھی شدید ترین ہو جائے اللہ سے، اور اطاعت اور اس کی بندگی جو ہے وہ بھی کامل ہو جائے، تو حق عبادت ادا ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے، یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے، قدم قدم پر ہمارا نفس رکاوٹ ڈال رہا ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. مال کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، اور شیطان ابلیس، اس کی ذریت، جنات میں سے اس کے پیروکار، اور خود انسانوں میں اس کے ایجنٹ، وہ بھی آپ کو ورغلانے کے لیے اس کے در پہ ہے. اس کے مقابلے کے لیے عبادات دی گئی ہیں. یہ اس بڑی عبادت کو آسان بنانے کی، سب سے پہلی عبادت نماز، صلاۃ. نماز کو قائم کرو دن رات میں 5 مرتبہ. اپنے کاموں سے نکلو، اپنی مصروفیات سے، اپنے معمولات سے، اپنی دلچسپیوں سے نکلو، اور نکل کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر یہ عہد بندگی جو اللہ سے کیا ہوا ہے اس کو تازہ کرو. ہر رکعت میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ گویا کہ ہم تازہ کرتے ہیں اپنے عہد، تاکہ دن میں 5 مرتبہ دوہرا دو، کہیں تو بھول جاؤ. اس لیے نسیان ہے، دنیا کی مصروفیتوں میں لگ کے بھول گئے، بھول گئے کہ ہم مالک نہیں ہیں، اپنی مرضی کے مالک اور مختار نہیں ہیں، ہم تو غلام ہیں. ہمیں تو آقا کی مرضی پر چلنا ہے، آقا کی ہدایات پر عمل کرنا ہے. تو اس بھول کا، اس نسیان کا، اس ظہول کا علاج کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنا عہد تازہ کرو. یہ حفیظ جالندھری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے، لوہے جبی تازہ کریں۔ ہمارے ماتھے پر بندگی کا نشان تھا، ہماری سرکشی نے اسے مدھم کر دیا، دھندلا کر دیا۔ آؤ سجدے میں گرے، یہ ماتھا جو ہے زمین پر لگے تاکہ وہ عہد جو ہے بندگی کا وہ تازہ ہو جائے۔ کیونکہ انسان سمجھیے اپنا ماتھا جس کے سامنے ٹیک دیا تو اس کی انانیت میں ہے، یہ میں کا معاملہ ختم ہو جائے گا، میں تو گئی۔ تو سرکشی نے کر دی ہے دھندلے نقوشے بندگی، آؤ سجدے میں گرے، لوہے جبی تازہ کرے۔ یہ ہے نماز کی حکمت۔ اقم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، پانچ وقت تمہارے ایسے ہونے چاہیے، اور یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ توفیق دے۔ رات کو جاگ کر اللہ سے اپنا عہد تازہ کرو، تہجد پڑھو، صبح اشراق ہے اور ہے، مغرب کے ساتھ نوافل ہیں، کرو۔ لیکن یہ کس لیے ہے؟ تاکہ وہ بڑی بندگی تم سر انجام دے سکو، ہما وقت ہما تن بندگی، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم بندے ہو، دکان پر بیٹھ کر گاہکوں کے اندر مشغول ہو کر بھول نہ جاؤ، اور کوئی اپنا پروفیشن ہے اس کے اندر لگے ہوئے، کہیں تمہیں نسیان نہ ہو جائے، ظہور نہ ہو جائے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی اطاعت کا تم نے عہد کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح یہ جو نفس امارہ ہے ہمارا، اس نفس کے کچھ تقاضے ہیں، یہ حیوانی نفس ہے، ہمارے اندر ایک حیوان بھی ہے اور ایک ہمارا روحانی وجود بھی ہے، دو وجود ہیں۔ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یہ آدم ذات جو ہے میں اور آپ، یہ عجیب معجون ہے، معجون مرکب جسے کہتے ہیں، اس میں پورا حیوان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے۔ تو سارے حیوانی تقاضے بھی ہمارے ہیں، گھوڑا ہے، کوئی اور جانور ہے، اسے کوئی چارہ چاہیے، ہمیں بھی کچھ خوراک چاہیے۔ حیوانات کے اندر جنسی جذبہ ہے، پروکریشن کے لیے، نسل کو باقی رکھنے کے لیے سیکس ہے، ہمارے اندر بھی ہے، اس کا تقاضا ہے، اسی لیے ہے کہ نسل انسانی آگے چلے۔ حیوانات کو بھی کچھ آرام چاہیے، یہ نہیں کہ ہر وقت یہ آپ اسے کام لیتے رہے، لہذا ہمیں بھی آرام چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے حیوانی تقاضے وہ ہمارے اندر ہیں، اور یہ حیوانی تقاضے اندھے بہرے ہیں۔ بھوک جب لگے گی تو پیٹ یہ چاہے گا کہ میرے اندر ایندھن ڈالا جائے، مجھے اس سے غرض نہیں حلال کا ہے یا حرام کا، وہ جو حیوانی نفس ہے وہ اس میں فرق نہیں کرتا کہ حلال سے غذا میرے اندر ڈالی گئی ہے یا حرام سے۔ اسی طریقے سے جب جنسی جذبہ جو ہے وہ جب ابھرتا ہے تو وہ اندھا بہرا ہوتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں، جائز راستہ ہے یا ناجائز، اسے اپنی تسکین چاہیے۔ تو یہ جو حیوانی تقاضے ہیں، مال ہمیں بہت محبت، انسان جو ہے مال کی محبت میں بہت شدید ہے، یہ محبت جو ہے یہ بھی ہمیں غلط راستے پر لے کے جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، طاقت پیدا کرنے کے لیے عبادات دی گئی۔ بھول جانے کا علاج نماز۔ یہ جو حیوانی نفس کے تقاضے ہیں ان کا علاج روزے سے، رمضان میں چاہے شدید گرمی کے موسم میں روزے آ گئے ہیں، شدید پیاس لگی ہوئی، نہیں پینا، پانی نہیں پینا، پانی بھی ہے اور معلوم ہے فریج کے اندر اور مشروبات بھی ہیں، شربت بھی رکھے ہیں، نہیں پینے، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے شہوت اگر زور کرتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ بیوی موجود ہے، منکوہا بیوی ہے، جائز راستہ موجود ہے، نہیں، دن کے وقت حرام، کیوں؟ اللہ کی اجازت نہیں۔ یہ تربیت، یہ ٹریننگ، یہ پریڈ، یہ مشقت، یہ ایکسرسائز کس لیے ہے؟ تاکہ اپنے نفس کو کچھ کنٹرول میں رکھ سکو۔ یہ نہیں کہ نفس میں سے جو تقاضا ابھرے اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نفس کا جو مطالبہ سامنے آئے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. نہیں, یہ تو پھر نفس کی غلامی ہو جائے گی. پھر گویا کہ تمہارا معبود نفس ہے. قرآن مجید میں بیان کیا گیا دو جگہ, افرایت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. خواہش نفس ہے, اب اس کو پورا کر رہا ہے, حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ حرام راستہ ہے, اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, پورا کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چاہے زبان سے وہ کہتا ہو کہ میرا رب اللہ ہے, حقیقت میں اس کا رب نفس ہے. کیا تم نے دیکھا, افرایت من اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. عبد تو اس کا ہے, وہ نام اس کا عبد الرحمان ہے, عبداللہ ہے, کوئی بھی نام ہے, لیکن وہ در حقیقت تو وہ نفس کا بندہ ہے, نفس کا غلام ہے. جب وہ نفس کی اطاعت کرتا ہے اور نہیں دیکھتا کہ حلال ہے یا حرام, تو حقیقت میں وہ اطاعت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی تو نہیں کر رہا, اللہ کی تو نافرمانی کر رہا ہے, اطاعت کر رہا ہے نفس کی. تو اس کا الہ, افرایت من اتخذ الہ, نفس الہ آیا ہے, یہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, لیکن اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اسی طرح دولت ہے, میں نے ابھی مثال دی تھی, کوئی موقع ہے آپ غبن کر سکتے ہیں اور کر گزرتے ہیں, آپ کوئی خیانت کرتے ہیں, کسی نے امانت رکھوائی تھی, آپ امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں, آپ رشوت لے رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, کس لیے؟ مال کی محبت. تو آپ کا معبود کون ہوا؟ مال ہوا. اسی لیے کہا حضور نے تعس عبد الدینار عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام جو ہے اس کا عبد الرحمان ہے, حقیقت میں عبد الدینار ہے. وہ پیسے کے بارے میں نہیں سوچتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے, اس کو حاصل کرتا ہے, غلط طریقے سے بھی حاصل کر رہا ہے, ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہے. تو اس کا معبود کیا ہوا؟ اس کا معبود دولت ہے. جیسے ہندوؤں میں آپ کو معلوم ہے لکشمی دیوی ان کی جو ہے وہ دولت کی دیوی ہے, اس کو پوجتے ہیں, اس کے دنڈوت کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں. کس لیے؟ اس کی کرپا ہو جائے, اس کی نگاہ کرم ہو جائے تو ہمیں دولت مل جائے گی. دولت کے لیے لکشمی دیوی کی پوجا کر رہے ہیں نا. ہم نے کیا کیا؟ اس لکشمی دیوی کو ہٹاؤ اور براہ راست دولت کو پوج لیتے ہیں. تو پوجنا تو وہی ہے. دولت کی اگر آپ کے اندر اس طرح کی حوث ہے کہ حلال یا حرام کا جو فرق ہے وہ آپ نے ختم کر دیا, تو پھر آپ دولت کے غلام ہیں, دولت کے عبد ہیں. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عبد الدینار عبد الدرہم کے لفظ استعمال کر رہے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ در حقیقت یہ شخص درہم و دینار کا بندہ ہے. تعس عبد الدینار و عبد الدرہم, ایک بددعائیہ کلمہ بھی ہے اور ایک ماضی کے سیغے میں خبر بھی ہے, ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. یہ فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ نماز عبادت ہے, کس لیے؟ تاکہ بڑی عبادت میں جو نسیان اور ظہور درمیان میں آ جاتا ہے اس کو ختم کیا جائے. روزہ عبادت ہے تاکہ جو نفس کے تقاضے ہیں, حیوانی تقاضے, ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت انسان میں پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے زکوٰۃ عبادت ہے, یہ مال نکالو دو, خرچ کرو, کم سے کم اتنا تو دو, اس کے علاوہ بھی تمہیں دینا ہوگا. اللہ چاہتا ہے بلکہ پوچھا گیا کتنا دیں, تو فرمایا گیا قل لاکھ, جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد دے دو اللہ کے راستے میں. اللہ جمع مالا وعددہ, اس کی بجائے مال جمع کرو اور اس کا حساب کرتے رہو, اب کتنا ہے, اب بینک بیلنس کتنا ہے, اب ایسٹس کتنے ہیں, اب کیا کچھ ہے میرے پاس, اسی میں لگے رہے. نہیں, جو زائد ضرورت ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو, اور کم سے کم زکات تو دو تاکہ اس بوتل کا منہ تو کھلے, اس نفس کے اندر سے جو مال کی محبت ہے اس میں کچھ کمی آئے. یہ تین حکمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی عبادات کی. اب ایک عبادت ہے جو جامع العبادات ہے، وہ حج ہے. حج میں یہ تینوں حکمتیں جمع ہو گئی. نماز میں ذکر ہے، حج میں کیا ہے؟ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک. آپ یہ ترانہ جو ہے الاپ رہے ہیں، یہ ذکر ہے. اسی طریقے سے یہ شاعر اللہ جو ہے، ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، ان شاعر اللہ کی زیارت کرتے ہیں، ان کے گرد آپ طواف کر رہے ہیں، یہ سب یاد ہے آپ کو. شعور آپ کے شعور میں اللہ کی اور حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے حالات جو ہے تازہ کیے جا رہے ہیں. یہ وہی ذکر ہے، وہ یاد دہانی ہے. ابراہیم بھی اللہ کے ایک بندے تھے، اسماعیل ان کے بیٹے تھے، حاجرہ ان کی بیوی تھی، کن حالات میں سے وہ اللہ کے حکم کے تحت گزرے، ذرا یاد کیجیے. اسی طریقے سے جیسے روزے میں کچھ پابندیاں ہیں، ایسے ہی احرام کی پابندیاں ہیں. حالت احرام میں آپ تعلق زن و شوہر نہیں پیدا کر سکتے، چاہے آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہی گئے ہیں حج کے لیے، وہ ساتھ ہی موجود ہے، لیکن آپ احرام میں ہیں، تو وہی جو روزے کی پابندی ہے احرام کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے مال کا خرچ، وہ تو بڑے پیمانے پر خرچ ہوتا ہے مال کا، وہ خرچ بھی ہو گیا، وہ زکات کی حکمت بھی آ گئی، نماز کی حکمت بھی آ گئی، روزے کی حکمت بھی آ گئی، اور زکات کی حکمت بھی آ گئی. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ جامع العبادات، یہ تمام عبادتوں کی جامع عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حج مبرور جو ہے، وہ حج جو خالص اسلامی اصولوں کے مطابق کیا گیا، وہ حج جس میں کہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی گئی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ حج جو حلال کی کمائی سے کیا گیا، وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا، اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ انسان جب حج کر کے آتا ہے تو اس کی بقیہ پہلی زندگی جتنی ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے. یہ ہے مقام حج مبرور کا. لیکن وہ حج مبرور ہو، اللہ کیا قبول ہو جائے. حرام کے پیسے سے کیا ہوا حج قبول نہیں ہوتا. وہ تو صاف فرما دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کا ذکر کیا، رجلن، ایسا شخص تصور کرو، یطیل السفر، بہت لمبا سفر کر کے آیا ہے حج کے لیے، اغذا اکبرا، اب اس زمانے کی بات کیجئے، آج نہیں ہے، آج تو ہمارا احرام میلہ بھی نہیں ہوتا، کراچی سے چند گھنٹے میں جدے اور جدے سے دو تین گھنٹے میں اگر مکے پہنچ گئے، اور احرام جو ہے وہ آپ نے جا کے وہ 24 گھنٹے کیا 12 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اس زمانے کا تصور کیجئے، لمبا سفر کر کے اونٹنیوں پر پیدل لوگ چلے آ رہے ہیں، لباس بہت سیدھا ہے، غبار آلود ہے، بالوں کے اندر غبار ہے. اس کیفیت میں وہ یہاں آیا ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر، وہ ملتزم سے چپکا ہوا دعا کر رہا ہے، یا یہ کہ وہ جبل رحمت پر کھڑا ہوا، ہاتھ اونچے کیے ہوئے ہاتھ اپنے دعا مانگ رہا ہے، اور بہت لمبی دعا مانگ رہا ہے، یا رب اے رب اے رب، پروردگار پکار رہا ہے. وانا یستجاب لذالک، لیکن اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، جبکہ اس کا کھایا ہوا جو اس کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا جو ہے بڑے عمدہ قسم کے جو ہے وہ تولیے باندھے ہوئے ہیں حرام کے، لیکن حرام کی کمائی سے خریدے گئے، اور اس کا جسم جو بنا ہے، تن و توش جو بنا ہے، اس کا جو گوشت بنا ہوا ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے بنے، تو اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر حج مبرور ہو، جیسا کہ میں نے کہا ہے، وہ بالکل حلال کی کمائی سے کیا جا رہا ہو اور اس میں کہیں کوئی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ حج اگر اللہ کی جناب میں مقبول ہو گیا تو پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ. لیکن یہاں اصل نقطہ جو سمجھانا ہے وہ کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، زکات، حج، یہ عبادات تو ہیں، لیکن عبادت محض یہ نہیں ہے. بلکہ عبادت تو ہے پوری زندگی میں ہما تن ہما وقت ہما وجود اللہ کی اطاعت کلی اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. عبادت تو یہ ہے, ورنہ ظاہر بات ہے ہر وقت تو انسان نماز نہیں پڑھتا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کیا 24 گھنٹے آپ نماز ہی پڑھیں گے؟ تو نہیں ہے. ہر روز تو آپ روزہ نہیں رکھتے, رمضان کے 30 روزے ہیں یا پھر نفلی روزے کو رکھ رہا ہے. یہ جو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں, میری بندگی کریں, مجھ سے محبت کریں, میری محبت سے سرشار ہو کر اور وہ میرے احکام کی پیروی کرے. یہ ہے بڑی عبادت. اس عبادت کے لیے جیسے کہ شامیانہ ہو یا چھت ہو, اس چھت کو سپورٹ دینے کے لیے 4 ستون ہیں. یہ ستون ہے, نماز ستون ہے, روزہ ایک ستون ہے, نماز کے لیے تو کہا بھی گیا. یہ ارکان اسلام ہے, عباد الدین ہے, الصلاۃ عباد الدین, دین کا ستون ہے. یہ ستون ہیں 4 جو کھڑے کیے گئے ہیں تاکہ ان کے اوپر وہ چھت جو ہے اس کو سپورٹ کرے. آپ اگر بالفرض اس چھت کا تصور ہی نہیں جو آج ہمارا حال ہو گیا ہے, ہم نے عبادات کو ہی کل عبادت سمجھ لیا. اول تو ہماری عظیم اکثریت تو وہ ہے جو عبادات سے بھی گئی. نماز کے کتنے لوگ پابند ہو گئے, روزہ کتنے لوگ رکھتے ہیں, حج کی طرف کچھ میلان زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آسانیاں ہو گئی ہیں, وہ سختیاں نہیں ہیں. کہاں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا اور حج کے لیے جب کوئی جاتا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ بس اب زندگی کا خاتمہ ہے, واپس آنے کی توقع کم ہوتی تھی. وہاں لوٹ مار ہوتی تھی, بدو جو ہے لوٹتے تھے, قتل و غارت کرتے تھے, یہ سب کچھ تھا. اب کیا ہے؟ اب تو تکلیف کوئی ہے نہیں, ایئر کنڈیشن. آپ اگر یہاں ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں, وہاں جا کے ایئر کنڈیشن جو ہے وہ ہوٹلوں میں رہیں گے. جو بھی یہاں سہولتیں آپ کو میسر ہیں, اپنی اپنی سطح ہے, جو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, وہ ساری سہولتیں وہاں بھی موجود ہیں, کوئی فرق نہیں. لیکن ایک زمانے میں یہ حج جو ہے بہت سخت ہوتا تھا اور عام طور پر لوگ کرتے بھی تھے بڑھاپے کے, اب جواب بھی جا رہے ہیں. لیکن اصل بات سمجھانے کی یہ ہے کہ یہ عبادات تو ہیں, اصل عبادت یہ نہیں ہے. اگر چھت نہیں ہے اور آپ نے 4 ستون کھڑے کر دیے تو یہی کہا جائے گا کس لیے ہے یہ, بیکار ہے, بے معنی. یہی وجہ ہے اگر عبادت کا وہ تصور نہیں ہے تو یہ عبادات جو ہے ریچولز بن کر رہ جاتے ہیں, یہ رسومات ہیں, ریچولز. ان کے اندر کوئی حکمت نہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. وہ نماز اب نہیں روکتی, وہ بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے نہیں روکتی. حج کر کے آ جاتے ہیں, جیسے گئے تھے ویسے ہی آتے ہیں. اگر وہ گئے تھے سودی کاروبار کرتے ہوئے تو آ کے آپ پر واپس آ کے وہی سود و کاروبار دوبارہ شروع, رشوتیں لیتے ہوئے گئے تھے تو آ کر وہی رشوت شروع ہو گئی, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ریچولز بن کر رہ گئے, رہ گئی رسم عظام, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. نمازیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا جو اثر کردار پر پڑنا چاہیے, اس کے جو اثرات معاشرے میں نظر آنے چاہیے. رمضان میں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اوپن میں کوئی کھانا پینا جو ہے وہ ختم ہے, وہ پردوں کے پیچھے, یا کوئی اور کھانا پینا اگر ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے جو روزہ خور ہے, اور روزہ رکھتے بھی ہیں کافی لوگ. لیکن ان کی شخصیتوں کے اندر کوئی تقویٰ کی مقدار بڑھتی نہیں ہے, جیسے پہلے تھے ویسے ہی بات میں. بس وہ 30 دن کے جو ہیں انہوں نے, جس کو حضور نے کہا ہے کہ وہ روزہ نہیں پاتا ہے, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ. حضور نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا روک لے. وہ کھانا پینا روکا ہے, اس نے روزہ تو نہیں رکھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. روزہ کہاں ہوا؟ یہ عین حالت روزے میں یہ رشوت لے رہا ہے, یہ خیانت کر رہا ہے, یہ سودی کاروبار کر رہا ہے. روزہ کہاں سے ہوا؟ یہ روزہ تو نہیں, تو فاقہ ہے. تو اس طرح یہ تمام عبادات ہماری جو ہیں وہ ریچولز بن کر رہ جاتی ہیں, محض رسمیں. رہ گئی رسم ازا, روح بلالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج, یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. تو اس میں روح ہونی چاہیے تھی تقویٰ کی, جو روح ہونی چاہیے تھی اللہ کی محبت کی, جو روح ہونی چاہیے تھی اصل میں اللہ کی بندگی کی, وہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ عبادت کے صحیح اور مکمل مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.